رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله من حاد الله ورسوله ولو كان آباؤهم أو أبناؤهم أو إخوانهم أو إخوانهم أو وشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون آمنت بالله صدق الله العلي العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم
حضرات محترم سامعین کرام برادران اسلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہ رب العالمین اس کائنات کا خالق اور مالک ہے اور انسان اس کا خلیفہ ہے ساری کائنات کو انسان کے لیے اس نے مسخر کیا ہے اور انسان کو آزادی عطا فرمائی ہے انتخاب کی اور عمل کی چاہے تو نیک بن جائے چاہے تو بدکاری اختیار کر لے چاہے تو مومن مطیع فرمان بن جائے چاہے تو کافر اور باغی بن جائے سرکش بن جائے لیکن دونوں کا انجام ایک جیسا نہیں ہے دونوں کے اعمال اور حالات زندگی ایک جیسے نہیں تو دونوں کا نتیجہ بھی ایک جیسا نہیں ہو سکتا اگر دو الگ الگ بیج الگ الگ زمینوں کے اندر کاشت کیے جاتے ہیں تو ان دونوں کا پھل ایک جیسا نہیں ہو سکتا جیسا بیج ہوگا ویسا پھل ہوگا جیسے اعمال ہوں گے ویسا نتیجہ ہوگا اللہ رب العالمین نے مجبور نہیں کیا انسانوں کو کہ یہی راستہ اختیار کرو بتا دیا کہ یہ راستہ سیدھا راستہ ہے شعور عطا کیا اس شعور سے کہا کہ فیصلہ کر لو قد تبین الرشد من الغی کہ ہدایت اور گمراہی دونوں کو واضح طور پر الگ الگ بیان کر دیا گیا ہے قرآن مجید میں دوسرے مقامات پر بھی اللہ رب العالمین نے اس کو مزید وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے
اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا.
ہم نے انسان کو راستہ دکھا دیا, چاہے تو شکر گزار بن جائے, چاہے تو نافرمانی اختیار کر لے, لیکن شکر گزاری کا انجام اللہ کی رضا ہے اور نافرمانی کا انجام اللہ کا عذاب ہے. دنیا میں بعض اوقات وہ عذاب انسان پر وارد نہیں ہوتا, باغی اور سرکش دنیا کی زندگی میں محفوظ رہتا ہے, اللہ رب العالمین کا اپنا فیصلہ ہے. لیکن جو جس کو اللہ رب العالمین دنیا میں کھلی چھوٹ دے دیتا ہے, تو اس کے بارے میں بھی قرآن نے بتایا کہ یہ کھلی چھوٹ جو ہے اس کا معنی کیا ہے. کئی کمزور ایمان کے لوگ سمجھتے ہیں کہ جس کو کھلی چھوٹ ملی ہوئی ہے اور منمانی کر رہا ہے, شاید وہ اللہ رب العالمین کے نزدیک پسندیدہ ہے, ورنہ اللہ اس کو پکڑ لیتا. اور آگے بڑھ کر پھر شیطان یہ بات بھی ذہن میں ڈال دیتا ہے کہ اگر اس کو پکڑا نہیں جا رہا تو پھر شاید اللہ ہے ہی کوئی نہیں, نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. لیکن اللہ رب العالمین کیا فرماتا ہے,
وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ.
جن کی رسی ہم نے دراز کر دی ہے اور وہ بغاوت اور سرکشی میں بڑے جری ہو گئے ہیں, اپنے بارے میں وہ یہ بھی خیال نہ کریں اور دوسرے بھی ان کے بارے میں یہ خیال نہ کریں کہ وہ پکڑ سے بچ جائیں گے اور یہ رسی دراز کرنا ان کے لیے کوئی بہتر ہے, یہ نہ سمجھیں. یہ رسی دراز کرنا ان کے لیے زہر قاتل ہے. ہم ان کی رسی دراز کیے چلے جا رہے ہیں کہ وہ اپنی کشتی کو گناہوں سے اچھی طرح بھر لیں, پھر ہم بیچ منجدار کے اس کو ڈبائیں اور اپنے گناہوں کا انبار لیے ہوئے ہمارے سامنے حاضر ہوں اور ہم پھر ان کو ذلت ناک عذاب میں مبتلا کر دیں. اس کائنات میں اللہ رب العالمین نے انسان کو جو آزادی دی ہے, عموماً اس آزادی کو اس نے غلط استعمال کیا ہے. آپ بھی یہ آزادی اظہار کے نام پر یورپ جو کچھ کر رہا ہے, یہ آزادی اظہار نہیں ہے. آزادی اظہار کی حدود ہوتی ہیں, آزادی اظہار کے آداب ہوتے ہیں, آزادی اظہار بہت بڑی ذمہ داری ہے. اور کسی دوسرے شخص کو گالی دینا یہ آزادی اظہار نہیں, یہ بدتہذیبی ہے. کسی کے حقوق چھین لینا یہ آزادی نہیں ہے, یہ آزادی کی نفی ہے. کسی کی دل آزاری کرنا, کسی کو اذیت پہنچانا, یہ سب آزادی کے خلاف چیزیں ہیں. اللہ رب العالمین نے آزادی تو دی لیکن انسان نے اس کا مفہوم سمجھا نہیں, اس آزادی کو غلط استعمال کیا, شیطان بن گیا, حدود پھلانگ گیا. اور جب حدود پھلانگتا ہے تو سمجھتا ہے میں بڑا طاقتور ہوں. اللہ رب العالمین ذکر کرتا ہے ایسے لوگوں کا,
فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً.
قوم عاد نے سرکشی اختیار کی اور کہنے لگے ہم سے طاقتور کوئی نہیں ہے, سب سے طاقتور ہم ہیں. آج کی جو ٹیکنالوجی کی قوت جن لوگوں کے پاس ہے انہیں معلوم ہونا چاہیے ان سے پہلے بھی قومیں گزری ہیں, قوت کی مالک تھی, وسائل پر قبضہ تھا, وہ بھی بہک گئیں اپنی قوت کے نشے میں, بدمست ہو گئیں. آج بھی یہ قومیں اپنے اس قوت کے نشے میں بدمست ہو گئی ہیں. اللہ فرماتا ہے کہ انہیں یہ معلوم نہیں تھا کہ وہ اللہ جس نے ان کو پیدا کیا ہے وہ ان سے زیادہ طاقتور ہے. پھر ہم نے ان پر ایک عذاب بھیج دیا, ایک بہت ہی زہر آلود طوفان تھا جو ان پر آ گیا, سب کو ملیا میٹ کر دیا. جو اللہ اور اللہ کے رسول سے لڑنے والے لوگ ہیں, اللہ اور اللہ کے رسول کے دشمن ہیں. اللہ رب العالمین نے زندگی گزارنے کا حق ان سے بھی چھینا, اس نے ان کو بھی زندگی گزارنے کا حق دیا. اور اللہ رب العالمین نے ان کو بتا دیا کہ دنیا کی اس زندگی میں تو ہم تمہیں یہ سب کچھ دے رہے ہیں. لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد متاع قلیل ثم مأواہم جہنم وبئس المہاد. یہ تھوڑا سا جو ہم نے ساز و سامان دیا ہے لوگوں کے نزدیک وہ بہت ہوتا ہے, لیکن اللہ کے نزدیک یہ ساری دنیا بھی بہت قلیل سامان ہے. ساری دنیا کا خزانہ بھی اگر کسی کے پاس ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. یہ और इंसान समझता है कि मेरे पास बहुत कुछ है, दूसरे भी समझते हैं इसके पास बहुत बस बहुत कुछ है, मता उन कलील, फरमाया ये मता कलील है, कुछ अरसे के लिए इंसान के पास है, छिन जाएगी इंसान से, फिर उसके बाद हाजिर होगा अल्लाह के दरबार में, और जो पकड़ा हुआ जंजीरों में जकड़ा हुआ हाजिर होगा उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। मताउन कलीलुन सुम्मा अवाहुम जहन्नम, ठिकाना उसका दोजख की आग होगा। वबिसल मिहाद, और बहुत बुरा ठिकाना है।
इन्नल्लज़ीन युहादून अल्लाह व रसूलह उलाइक फिल अज़ल्लीन,
जो लोग अल्लाह से लड़ाई लड़ते हैं और अल्लाह के रसूल से लड़ाई लड़ते हैं। देखिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जहां अपने रसूल का जिक्र किया है, अपना साथ जिक्र किया है, अगर रसूल पर कोई हाथ उठा रहा है तो सिर्फ रसूल पर हाथ नहीं उठा रहा, वो अल्लाह के खिलाफ बगावत कर रहा है। अगर रसूल की तोहीन कर रहा है तो अल्लाह की तोहीन कर रहा है, अगर रसूल को अजियत पहुंचा रहा है तो अल्लाह को अजियत पहुंचा रहा है। जो लोग अल्लाह से लड़ाई लड़ते हैं और अल्लाह के रसूल से लड़ाई लड़ते हैं, उलाइका फिल अज़ल्लीन, ये इंतहाई रुस्वा और जलील होने वाले लोग हैं, इनके लिए जिल्लत इनका मुकद्दर है, ये बदतरीन मखलूक हैं। जो अल्लाह के रसूल को अजीतें पहुंचाते थे उनका अंजाम लोगों ने देख लिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी जिसने भी की है, ऐसा इबरतनाक अंजाम हुआ है कि तारीख के अंदर एक मिसाल बन गया। अबू लहब आपका चचा था, और चचा होने के बावजूद आम हुजूर का दुश्मन था, इस्लाम का दुश्मन था, दावत इस्लामी का रास्ता रोकने के लिए हर वक्त कोशां रहता था, और दावत इस्लामी का और अल्लाह के दीन का रास्ता रोकने वाले जान लें कि वह अबू लहब का काम कर रहे हैं, वो किसी भी हैसियत और किसी भी रूप में हो, किसी भी लिबास और किसी भी वर्दी में हो, किसी भी रंग रूप के साथ हुआ है सामने, जो अल्लाह के दीन का रास्ता रोकते हैं वो अबू लहब के रास्ते पर चल रहे हैं, वो अबू लहबी हैं। अबू लहब ने आ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इज़्ज़तें पहुंचाई। नबूवत से कबल आ हुजूर की दो बेटियां हजरत रुकैया रदियल्लाहु ताला अन्हा और हजरत उम्मे कुलसूम रदियल्लाहु ताला अन्हा अबू लहब के दो बेटों से मंसूब थीं, और उनका निकाह भी हो चुका था लेकिन रुख्सती नहीं हुई थी। जब आ हुजूर इस्लाम की दावत लेकर उठे तो अबू लहब दुश्मन बन गया, और कुछ अरसे के बाद उसने अपने दोनों बेटों को बुलाकर कहा कि मोहम्मद की बेटियों को तलाक दे दो, वरना मेरा तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है। और वो बदबख्त भी अपने बाप की बात के ऊपर उसके झांसे में आ गए, और न सिर्फ ये कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियों को तलाक दे दी, उनमें से दो जो दोनों थे उतबा और उतैबा, तो उतैबा तो इतना बदबख्त और इतना जलील और कमीना इंसान था कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक पर थूकने की कोशिश की, हुजूर के ऊपर नहीं पड़ा उसकी उसका नापाक थूक। और ये जान लीजिए चांद पर कोई थूके तो चांद पर तो नहीं थूक सकता, माह मुबीन थे, सिराज मुनीर थे, अल्लाह के महबूब थे, बाद अज खुदा बुजुर्ग तुई, किस्सा मुख्तसर, खुदा के बाद इस कायनात में उन्हीं का मकाम है, हमारे मां बाप और उन पर कुर्बान, हमारा सब कुछ उन पर कुर्बान। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जब ये मामला किया, किसी की बेटियों को बगैर किसी वजह के तलाक दे देना, आप अंदाजा कर सकते हैं कितनी तकलीफ दे बात है। और फिर उसके बाद आगे बढ़कर एक मजलूम, उस मजलूम के साथ ये सलूक कि उसके चेहरे पे थूकना, कितना बड़ा जुल्म और कितनी बड़ी जसारत थी। तो अल्लाह के रसूल ने उस मौका पर यह कहा कि परवरदिगार ये सारी हदों को फलांग गए हैं, अपने कुत्तों में से किसी कुत्ते को इन पर मुसल्लत कर दे। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फिर क्या किया उनके साथ, तारीख में मजकूर है, सही मुस्तनद हवाले मौजूद हैं कि अबू लहब ने जब यह बात सुनी तो वो ये बात तो जानते थे कि इस जबान से कभी कोई झूठ नहीं निकला, और इस जबान से जो लफ्ज निकलता है वो पूरा होकर रहता है, उसे खतरा लाहिक हो गया अपने बेटों के बारे में। एक तजारती सफर में गए थे, अबू लहब भी था और बहुत सारे ताजर थे, उसके दोनों बेटे भी साथ थे, जंगल में एक रात आ गई। जंगल में जब रात आई, रात गुजार वहां गुजारनी गुजारना थी, تو ابو لہب نے سب لوگوں کو جمع کر کے کہا کہ تمہیں معلوم ہے محمد نے میرے بیٹوں کے بارے میں یہ بات کہی تھی، تو میرے بیٹوں کی حفاظت کرو. تو انہوں نے سارا سامان تجارت جمع کر دیا ایک جگہ پر، اس کا ایک چبوترا سا بنا دیا، اس کے گرد اونٹ بٹھا دیے اور اس چبوترے کے اوپر ابو لہب کے بیٹوں کو لٹا دیا اور باقی سب لوگ اونٹوں کے باہر لیٹے تاکہ یہ بھی ان کی حفاظت کے لیے وہاں اگر کوئی خطرہ ہو تو کام کر سکیں. لوگ جو مقامی لوگ تھے ان سے انہوں نے سنا تھا کہ اس جنگل میں ایک شیر ہے اور جس خالق کائنات نے شیروں کو اور چیتوں کو پیدا کیا ہے انہیں اسی کے حکم سے وہ کہیں جاتے ہیں. ابو لہب کو بڑا فکر تھا اس بات کا. رات کے وقت کوئی جنگل سے جانور آیا، شیر تھا، چیتا تھا، کیا تھا؟ وہ تو اللہ رب العالمین کا بھیجا ہوا اللہ کا کوئی کارندہ تھا اور اس نے چھلانگ لگائی اور ساز و سامان کے اوپر جہاں ابو لہب کا بیٹا عتیبہ لیٹا ہوا تھا جا کر اس کو اٹھایا اور اٹھا کر لے گیا اور چیر پھاڑ دیا. دوسرا جو تھا اس نے اگرچہ آن حضور کو اذیت پہنچائی تھی لیکن یہ گستاخی نہیں کی تھی. فتح مکہ کے وقت میں وہ آن حضور کے سامنے سرنگون ہو کر حاضر ہوا تو اللہ کے رسول نے اس کو معاف کر دیا. فرمایا عتبہ میں نے اللہ کی خاطر تجھے معاف کر دیا. لیکن عتیبہ جس نے وہ حرکت کی تھی جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا اس کو اللہ رب العالمین نے اپنے پیدا کیے ہوئے جانوروں میں سے کسی جانور کے ذریعے سے ختم کر دیا. خود ابو لہب کا انجام کیا وہ آپ جانتے ہیں. تبت یدا ابی لہب و تب، وہ جس نے آن حضور کی گستاخی کی تھی کہ تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، آن حضور خاموش ہو گئے. اللہ رب العالمین نے جواب دیا. آج بھی آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے شائع کرنے والے یا آن حضور کی گستاخی کرنے والے جب گستاخی کرتے ہیں تو آن حضور تو اپنے روزہ اطہر میں خاموش ہیں، آرام کی نیند سوئے ہوئے ہیں، لیکن وہ رب کائنات اور عرش عظیم کا مالک وہ تو موجود ہے، وہ خاموش نہیں ہے. اللہ کے رسول تو معاف کر دیتے تھے لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ توہین اللہ رب العالمین نے ابو لہب کو معاف نہیں کی. تبت یدا ابی لہب و تب، ہاتھ ٹوٹ جائے ابو لہب کے اور تباہ و برباد ہو جائے ابو لہب، اللہ رب العالمین نے خود ارشاد فرمایا. فرمایا اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ لڑنے والے وہی ذلیل ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کے دشمن ذلیل ہیں اور ایسی بیماری میں مبتلا ہو گیا، سارے جسم پر پھوڑے نکل آئے. لوگوں نے کہا کہ اس کے قریب بھی جو جائے گا اس کو بھی یہ بیماری لگ جائے گی، اس کے قریب اس کے گھر والے بھی نہیں جاتے تھے. ما اغنا عنہ مال ہو ما کسب، اس کا مال بھی کام نہیں آئے گا اور اس کی اولاد بھی کام نہیں آئے گی، کوئی اس کے قریب نہیں جاتا تھا. جب مر گیا تو دفن کرنے کے لیے، اس کا جنازہ اٹھانے کے لیے کوئی تیار نہیں تھا. اس کے بیٹوں نے پھر حبشی غلاموں کو بہت پیسہ دے کر کہا کہ یہ چارپائی کے ساتھ بانس باندھ کے اٹھا کے لے جاؤ اور فلاں جگہ فلاں گھاٹی میں جا کر پھینک دو. انہوں نے اس گھاٹی میں ایک اندر پھینکا، اوپر سے پتھر برسا دیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نامہ مبارک، یہ تو ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، ان کی ذات جو ہے وہ تو بہت بلند و بالا ہے. آن حضور کے ہاتھ کا لکھا ہوا وہ کاغذ کا پرزہ جو آن حضور نے لکھوایا تھا، آن حضور لکھتے نہیں تھے خود، آن حضور نے لکھوایا تھا کاتب سے اور اپنے صحابی کے ذریعے سے اس دور کے سپر نام نہاد سپر طاقت. نام نہاد اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اسلام نے کسی کو اللہ کے سوا سپر نہیں مانا، اور یہ مسلمانوں کی کمزوری اور بزدلی ہے کہ آج امریکہ کو سپر مانتے ہیں. کوئی امریکہ سپر نہیں، ماضی میں کوئی ایران اور روم سپر نہیں تھا، آج کے دور میں کوئی امریکہ اور کوئی روس اور کوئی ہند اور کوئی برطانیہ کوئی سپر نہیں ہے، اللہ واحد ہے جو سپر ہے، اللہ کے سوا کوئی سپر طاقت نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خط بھیجا، سارے بادشاہوں کے نام خط بھیجے تھے، اور خط کیا تھا؟ پیار کا پیغام تھا. اور اسلام کیا ہے؟ محبت اور پیار کا پیغام ہے. نظام اسلام اللہ کے بندوں کے لیے نعمت ہے، اللہ کے بندوں کے لیے رحمت ہے، عدل و انصاف ہے. آن حضور نے اپنے خط میں لکھا کسرا کو، جو شہنشاہ تھا ایران کا، اپنے آپ کو سپر طاقت سمجھتا تھا، اسلم تسلم، اسلام قبول کر لو سلامتی میں آ جاؤ گے، محفوظ ہو جاؤ گے. اگر اسلام قبول نہیں کرو گے تو ساری یہ تمہاری قوم جو تمہاری وجہ سے تمہارے اس غلط راستے کے اوپر چل رہی ہے ان کا وبال بھی تمہارے اوپر ہوگا، تو اسلام قبول کرو، اسی میں خیر ہے. اس نے کہا یہ خط کس کا خط ہے؟ تو کہا یہ عرب سے آیا ہے. اس نے کہا عرب میں کون ہے؟ تو انہوں نے کہا اس کا نام محمد ہے، اس نے لکھا ہے. تو اس نے کہا اس کو سزا دی جائے. فوراً غصے میں آ کر آگ بگولا ہو کر اور عراق میں اپنے گورنر کو حکم دیا کہ اس کو فوراً گرفتار کر کے میرے پاس پیش کرو. ان کے نزدیک مدینہ کی بستی کی کیا حیثیت تھی؟ وہ اپنے آپ کو سپر کہنے والے. اور آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نامہ مبارک پھاڑ دیا، زمین پر پھینک دیا اور اس کو پاؤں کے نیچے رون ڈالا. یہ درندگی تھی. دنیا میں ہمیشہ سفارتی تعلقات لوگ جو قائم کرتے ہیں تو ایک پیغام دوسرے کے پاس جاتا ہے. سفارتی تعلقات احتجاجاً توڑ لیں، لیکن یہ کہ کسی کے سفیر کو پیغام لے آنے والے کو قتل کر دیں یا اس کی توہین کر دیں، یہ نہیں ہوتا. تو اس نے کہا کہ میں تجھے قتل کرنا چاہتا ہوں، لیکن چونکہ تو پیغام لے کر آیا، جا میں تجھے چھوڑتا ہوں، چلا جا فوراً یہاں سے نکل جا، اور اگر یہاں سے فوراً نہ نکل گیا تو پھر تیرے ساتھ بڑا بڑا برا انجام ہوگا تیرا. صحابی رسول جب آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو صحابی کی آنکھوں میں آنسو تھے. اور کیوں نہ ہو، جس کے دل میں ایمان ہے وہ تو آ حضور کے نامہ مبارک کو پھاڑے جانے پر بھی دل کے اندر زخم محسوس کرتا ہے، اور جس کے دل کے اندر ایمان ہے وہ آ حضور کے توہین آمیز خاکے شائع کرنے پر تڑپ نہ اٹھے، کیسے ہو سکتا ہے؟ آ حضور نے اپنے صحابی کو تسلی دی. آج بھی آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کو تسلی دے رہے ہیں. قرآن کے الفاظ میں ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، غم نہ کرو اور ہتھیار نہ ڈالو اور اپنے آپ کو کمزور نہ بنا لو، غلبہ تمہارا ہی مقدر ہے اگر تم ایمان کے تقاضوں کو پورا کرو. تو وہاں حضور نے کیا فرمایا تھا اس وقت؟ صحابی کے سر پہ دست شفقت رکھا جس کی آنکھوں میں آنسو تھے. اس امت کے سر پہ دست شفقت آن حضور ہی رکھتے ہیں. آن حضور کا پیغام رکھتا ہے، آن حضور کی سنت رکھتی ہے، آن حضور کی لائی ہوئی کتاب اس کا سہارا بنتی ہے. آپ نے فرمایا میرا خط نہیں اس نے پھاڑا، انہو مزک ملکہو کل ممزک، قد مزک ملکہو کل ممزک. اس نے اپنے ملک کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے ہیں، اس نے اپنی سلطنت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے ہیں. اور جب گرفتار کرنے والا وہاں سے چلا تو راستے میں اس کو کسی نے بتایا کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا میں گرفتار کرنے جا رہا ہوں. کہا اچھا جاؤ جا کے کر لو گرفتار اگر ہمت ہے. جب وہاں پر آیا تو وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا تو وہاں حضور نے اسے کہا اچھا تو مجھے گرفتار کرنے آئے ہو؟ میرے رب نے تیرے بھیجنے والے جو تیرا آقا ہے اس کو کل رات قتل کروا دیا ہے. اس نے کہا ہے کس نے قتل کروا دیا؟ اس کے اپنے بیٹے سے قتل کروا دیا ہے. خسرو پرویز کو اس کے بیٹے کیقوباد نے قتل کر دیا اور تخت پر قبضہ کر لیا. لیکن اس کے تخت پر قبضہ کرنے کے باوجود بھی یہ کسروی سلطنت یہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی، ٹکڑوں میں بٹ گئی، اور سارے ٹکڑے اسلامی خلافت کا حصہ بنے. ایک ایک قلعہ فتح ہوتا چلا گیا اور ٹکڑے ٹکڑے ہو کر سلطنت جو ہے ان کے ہاتھ سے چھن گئی اور ساری کی ساری اسلام کی قلمرو بن گئی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرنے والے جب بھی کبھی انہوں نے گستاخی کی ہے امت کے اندر ایک غم و غصے کی لہر پیدا ہوئی ہے. لیکن غم و غصے کی اس لہر کو توڑ پھوڑ کی طرف نہیں جانا چاہیے، اس کا اس مسئلے کے ساتھ منفی تعلق ہے، مثبت نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جس نے گستاخی کی ہے اس کی گستاخی پر آپ اپنے ملک کے اندر آگ لگا دیں، یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے، یہ کوئی اسلام نہیں ہے، یہ کوئی اسلام کی خدمت نہیں ہے. اپنے ملک کے اندر کسی ایک چیز کو، ایک معمولی چیز کو بھی نقصان پہنچانا یہ خلاف اسلام ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرنے والے جو لوگ ہیں ان کے فیصلے اسلامی حکومتوں نے کیے جب اسلامی حکومتیں تھیں. آج لوگ کہتے ہیں او آئی سی، کون سی او آئی سی ہے؟ کہاں ہے او آئی سی؟ کیا اس سے توقعات وابستہ کی جا سکتی ہیں؟ کچھ لوگ ہیں کہ جو دشمن کے ایجنٹ ہیں، کچھ لوگ ہیں جو غیر ملکی قوتوں کے نیچے دبے ہوئے ہیں اور ان کے ایجنڈے کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں. ان سے توقعات بالکل بے جا اور عبث ہیں, ان سے کوئی توقع نہیں کی جا سکتی. جب اسلامی حکومتیں تھیں, جب آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وفادار فرما بردار, آ حضور کی محبت سے سرشار لوگ حکمران تھے, اس وقت منظر اور تھا. اور حکمران یا حکومت کا فیصلہ جو ہوتا ہے اس کو لاگو کرنا, اس کو نافذ کرنا, اس کی حیثیت اور ہے. کوئی انڈیویجول اٹھ کر کوئی فیصلہ کرتا ہے تو اس کی حیثیت اور ہوتی ہے. لیکن جب سارے راستے بند ہو جاتے ہیں اور نالے راہ نہیں پاتے تو کوئی نہ کوئی راستہ پھر وہ نکال لیتے ہیں اور آہ جو ہے وہ نکل آتی ہے. صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ آج پھر صلیبی جنگوں کے زد میں ہے. عالم اسلام صلیبی جنگیں ہو رہی ہیں لیکن صلاح الدین ایوبی نہیں ہے. اس طرف ریچرڈ ہے, مائیکل ہے, اس طرف صلاح الدین نہیں ہے, نور الدین زنگی نہیں ہے. المیہ یہ ہے, جب صلیبی جنگیں ہوئی تھیں سارا یورپ متحد ہو کر آیا تھا, ساری عیسائی قوتیں متحد ہو کر آئی تھیں اور بیت المقدس پر 90 سال تک قابض بھی رہی تھیں. 90 سال کے بعد ان کا قبضہ وہاں سے ختم کروایا گیا تھا جب صلاح الدین ایوبی میدان میں آیا تھا. آج بھی لوگ کہتے ہیں جی اتنا عرصہ ہو گیا, اتنی مدت بیت گئی تو اسلام تو بڑا کمزور ہے. ہاں تاریخ میں آپ دیکھیں تو کئی مرتبہ ایسا ہوا ہے, نشیب و فراز آتے رہے ہیں, فراز کے بعد نشیب ہوتا ہے لیکن نشیب کے بعد پھر فراز ہوتا ہے. صلاح الدین ایوبی جب میدان میں نکلا تھا کسی کو یقین نہیں تھا کہ 90 سال سے جو شکست ہم کھا رہے ہیں تو فتح پا جائیں گے, لیکن اس نے جب جہاد کے جذبے سے سرشار ہو کر اعلان کیا تو اللہ نے فتح دی. اور عکا کے دیوار کے سائے کے نیچے کھڑے ہو کر جب اس دعا مانگ رہا تھا تو اس نے کہا کہ رب کعبہ قبلہ اول دشمن کے قبضے میں ہے, اور ہمارے کعبہ کے بارے میں, ہمارے حرم کے بارے میں, حرم مکی کے بارے میں ان کے جذبات وہ بھی معلوم ہیں, اور ہمارے حرم مدنی کے بارے میں ان کے جذبات تو تشت ازبام ہو چکے ہیں. جب یروشلم کے اندر بیٹھ کر بلغاریہ کے شہزادے نے جو اس اتحادی فوج کا حصہ تھا تو اس نے کہا تھا یروشلم لے لیا تو کیا ہوا, یہ تو ہمارا ہی تھا, ہم نے لے لیا, ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوگی جب مدینہ پر قبضہ کر لیں گے. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. اور مدینہ پر قبضہ کریں گے اور مسلمانوں کے پیغمبر کی قبر کھود ڈالیں گے. آپ اندازہ کیجئے ان کے عزائم. یہ وحشی قومیں ہیں, ہمیشہ وحشت دکھاتی رہی ہیں, ہمیشہ انہوں نے وحشیانہ کام کیے ہیں, اور پھر اس کی ہڈیاں نکالیں گے. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. تو صلاح الدین ایوبی نے بھی یہ بات سن لی تھی. جب صلاح الدین ایوبی کو فتح نصیب ہوئی اور یروشلم کو واپس ان سے چھین لیا اور تمام مسلمان ملکوں سے نکال باہر کیا تو پھر جنگی قیدیوں کی طرف متوجہ ہوا, اور اس نے کہا کون کون قیدی بنا ہے؟ تو انہوں نے کہا فلاں فلاں فلاں, اور اس میں اس کا نام بھی تھا اس بدبخت کا جس نے وہ الفاظ کہے تھے جن الفاظ کو اپنی زبان سے ادا کرنا بھی بڑا مشکل ہے. امیر شکیب ارسلان نے صلاح الدین ایوبی کے حالات لکھتے ہوئے یہ لکھا ہے کہ صلاح الدین ایوبی نے جب یہ کہا کہ کون کون ہے جنگی قیدی تو اسی نقطہ نظر سے کہا تھا کہ وہ بھی ہے جنگی قیدیوں میں جس نے یہ گستاخی کی ہے, اور یہ تو اب ایک حکومت ہے, ایک حکمران ہے, فیصلہ اس کے ہاتھ میں ہے, انڈیویجول نہیں ہے, ایک نظام ہے, اس نظام کا نمائندہ ہے. تو اس نے کہا خدا کی قسم میں نے کبھی کسی جنگی قیدی کو قتل نہیں کیا, جنگی قیدیوں کو قتل کرنا میں اچھا نہیں سمجھتا, لیکن اس شخص کو واللہ انی لاقتلہ بسیفی, خدا کی قسم اسے میں اپنے ہاتھ اور اپنی تلوار سے قتل کروں گا, خود قتل کروں گا. کسی اور نے کہا کہ میں قتل کر دوں, فرمایا نہیں, اگر میں اِلَّمْ اَفْعَلْ ہُو كَيْفَ اُقَابِلُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, اگر میں نے اسے اپنی تلوار سے قتل نہ کیا تو میں حضور کے سامنے کس منہ سے جاؤں گا, میں حضور کو کیا منہ دکھاؤں گا. اسے قتل کر دیا, وہ اس واجب القتل تھا, اس نے گستاخی کی تھی, اس نے توہین کی تھی, اور دنیا کے ہر قانون کے اندر کچھ اصول ہوتے ہیں جن اصولوں کی خلاف ورزی بغاوت سمجھی جاتی ہے. اسلام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ایسا جرم ہے کہ وہ واجب القتل ہے, اور اس قانون کے کو بھی ختم کرنے کی باتیں ہوتی ہیں. 295C دفعہ کو ختم کر دو, توہین رسالت کا قانون ڈسکریمنیشن پیدا کرتا ہے, اس کو ختم کر دو, یہ مغرب سے کہا جاتا ہے, اور یہاں پرویز مشرف اس بات کے اوپر کئی مرتبہ ہرزہ سرائی کر چکا ہے. میرے دوستوں اور بھائیوں, جو فتنہ اٹھا ہے مغرب میں, اس فتنے کا جواب امت مسلمہ کے عام آدمی نے دیا ہے. عام آدمی جو کچھ کر سکتا تھا اس نے کیا ہے. کسی وقت لوگوں کے جذبات حدود سے باہر نکل گئے ہیں, غلط کام بھی ہوا, اس غلط کام کی ہم توثیق نہیں کرتے, لیکن یہ مسلمان حکومتوں کی بحیثی کی وجہ سے ہوا ہے. مسلمان ملکوں نے اگر ٹھیک اپنا فرض ادا کیا ہوتا, امت مسلمہ مطمئن ہوتی. اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کے ماننے والے ہیں, وہ کبھی ان سے دوستیاں نہیں کر سکتے جو اللہ اور اللہ کے رسول کے دشمن ہیں. لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کانوا آباءہم او ابناءہم او اخوانہم او عشیرتہم, ان کے بھائی, ان کے بیٹے, ان کے قبیلے کے لوگ, ان کے رشتہ دار, وہ بھی اگر اللہ اور اللہ کے رسول کے باغی ہوں تو یہ رشتہ داریوں کے باوجود ان کے ساتھ دلی محبت نہیں کر سکتے. کیسے دلی محبت ان کے ساتھ ہو سکتی ہے؟ کیسے ان کے حلیف بن سکتے ہیں؟ کیسے ان کی فرنٹ لائن سٹیٹ بن سکتے ہیں جو اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف اعلان جنگ کیے ہوئے ہوں؟ فرمایا کہ یہ لوگ جو ہیں, جو اللہ اور اللہ کے رسول کے وفادار ہیں, اللہ کے باغیوں کے ساتھ دوستیاں نہیں کرتے, انہیں کے دلوں کے اندر ایمان جڑ پکڑتا ہے, انہیں کی اللہ رب العالمین مدد فرماتا ہے. اور یہی ہے کہ جن کے بارے میں فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, اللہ ان سے راضی ہو گیا, یہ اللہ سے راضی ہو گئے. صحابہ کرام کی یہی شان تھی. اولئک حزب اللہ, یہ اللہ کی جماعت ہے. الا ان حزب اللہ هم المفلحون, جان لو کہ اللہ کی جماعت ہی فلاح پانے والی ہے. دوستو, بھائیوں اور بزرگوں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو تعلق صحابہ کرام کو تھا, وہی تعلق اور اسی تعلق کی جھلکیاں امت مسلمہ کے اندر نظر آتی ہیں. اگرچہ کمزوریاں بھی ہیں, لیکن ایک عام مسلمان جو ہے اس کے دل میں محبت ہے, وہ غازی علم الدین بننا چاہتا ہے, اس کو راستہ نہیں پاتا. لیکن مسئلے کا حل یہ ہے کہ ہم ایک منظم انداز میں, پرامن انداز میں, قانون کی حدود کے اندر رہتے ہوئے احتجاج کریں, اور جو ہمارے اللہ اور اللہ کے رسول کے دشمنوں کے ساتھ ملے ہوئے, ان سے نجات پائیں. یہ مسئلے کا حل ہے. یہ ہم اپنے ملک کے اندر یہ کام کر سکتے ہیں. اگر ڈنمارک تک ہم نہیں پہنچ سکتے, ناروے تک نہیں پہنچ سکتے, یہاں اپنے ملک کے اندر تو مسائل ہمارے ہاتھ میں ہیں, اور اس کو ان کو حل کرنے کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو گستاخی کی گئی ہے, تو میں آپ کو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العالمین شر میں سے خیر نکالتا ہے. اللہ کے رسول کی توہین کی گئی یورپ میں اور پورے مغربی دنیا میں, اب ہاں حضور کی سیرت کو لوگ دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ سیرت کیا ہے, اور سیرت ان کی انسانیت کی رہنما ہے, سیرت ان کی اندھیروں میں روشنی ہے, سیرت ان کی زخموں کے لیے مرہم ہے, سیرت ان کی پیاسوں کے لیے آب حیات ہے. اور انسانیت آج پیاسی ہے, بھٹک رہی ہے, اسے رہنمائی کی ضرورت ہے. انشاءاللہ اس کے نتیجے میں یورپ میں بڑی پیمانے پر اور بڑی تعداد میں لوگوں تک سیرت کا پیغام پہنچے گا, اور سیرت کا پیغام پہنچے گا تو وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں فتوحات پائی, انشاءاللہ اور اب بھی آپ کی سیرت فتوحات پائے گی. اللہ رب العالمین ہمیں سچے اور مخلص مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.
السلام علی عبادہ الذین اصطفى, خصوصاً علی سیدنا و مولانا محمد المصطفیٰ وعلی آلہ الأزکیاء وعلی اصحابہ الأتقیاء ومن تبعہم بإحسان الی یوم اللقاء, اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. طہٰ, ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرة لمن یخشى, تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلا, الرحمن علی العرش استوى, له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى, وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى, اللہ لا الہ الا ہو لہ الاسماء الحسنی آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه وإن لم يستطع فبقلبه وذلك ضعف الإيمان أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فإنه قد غوى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على عبدك وحبيبك محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا خصوصا على الخلفاء الراشدين المهديين سيدنا أبي بكر الصديق وسيدنا عمر بن الخطاب وسيدنا عثمان بن عفان وسيدنا علي بن أبي طالب وعلى الستة الباقية من العشرة المبشرة وسائر الصحابة والتابعين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين اللهم أيد الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر المجاهدين اللهم انصر المجاهدين في كشمير اللهم انصرهم في فلسطين اللهم انصرهم في العراق اللهم انصرهم في أفغانستان اللهم انصرهم في شيشان اللهم انصرهم في جميع أنحاء العالم اللهم انصرهم نصرا عزيزا اللهم اخذل الكفرة والمشركين دمر أعداءك أعداء الدين اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم وزلزل أقدامهم اللهم أنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين عباد الله رحمني ورحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون صفحیں درست کیجئے.